تمام ادیان کے اندر کچھ عرم ایسے ہیں کہ وہ مشترک حکومت کہلاتے ہیں، جن کی تاریخ کو آپ بتا دیں شروع کریں گے خرید کو معاملہ نظر حضرت اسٹارٹ میں شروع کیا جاتا ہے، تو آپ کے زمانے سے لے کر اب تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں جتنی بھی ادیان آئے ہیں ان زمانے کے اندر حکومت کو مشترکہ امور ثابت ہے، اور کچھ امور ایسے ہیں جو مختلف ادیان کے اندر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ نماز کی جو آج کی شریعت کے اندر موجود ہو وہ سابقہ شرائط کے اندر موجود نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ کتاب کی جو صورت ہمارے پاس موجود ہے کتاب کی وہ صورت سابقہ شرائط اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن بنیادی عناصر ہر دین کے اندر ایسے ہیں کہ جو اگر نہ ہو تو ہم سے دین ثابت نہیں کر سکتے، تین بنیادی عناصر پائی جاتی ہیں ہر دین کے اندر جن کے اوپر دین کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو وہ دین بھی نہیں ہوتا، پہلا عنصر ایک پروردگار، ایک خالق، اور جیسے وجود کے مراد کے اندر ہے کہ اس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کو چلانے والا ہے، دوسرا اس وجود مقدس کی طرف سے کسی نمائندے کا بھیجا جانا ہے، اور تیسرا اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کا موجود ہونا ہے جس کے اندر اعمال ہمارے بیچ جزا و سزا اور حساب کتاب سامان انجام پائے گا، کے راستہ میں ہمیشہ درکار ہوتے ہیں ہر دین کے لیے، ایک خدا کا تصور، ایک نبی کا تصور اور ایک قیامت کا تصور، اب باقی تصورات کے بارے میں اس کی تعلیمات کچھ بھی ہوں لیکن یہ تین عناصر ہمیشہ پائے جائیں گے، اور اس میں جو تصور سب سے زیادہ چیلنج کرنے والا تصور ہے وہ خدا کا تصور ہے، اور خدا کے تصور کو ہم کس انداز سے دیکھیں، اس تصور کے بارے میں ہماری گہرائی کا گہرائی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں چند کا درج کروں گا اور اس کے بعد پھر اپنی موت کی طرف منتقل ہوں گی، شروع بھیجے گا محمد واجب کرے اقرار کرے کہ اپنی جگہ پر رہے گی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا سا اور کر دیکھیے تو کراچی شہر ہے، یہ حقیقت ہے، کراچی شہر ایک حقیقت ہے، جماعتی حقیقت ہے. انکار کریں یا اقرار کریں یہ جغرافیہ متاثر نہیں ہوگا، یہ جگہ پر ہے. پاکستان کا ملک یہ ایک حقیقت ہے، دنیا ایک حقیقت ہے. کوئی مثال کے طور پر اقرار کرے یا نہ کرے، دنیا ایک حقیقت ہے. اب سوال یہ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کون سی ہے؟ یہ تو وہ حقیقتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حقیقتیں جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اقرار کرنا اور انکار کرنا آسان ہے. جو کتاب دیکھ رہا ہے وہ اقرار کر لے گا، جو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو شاید انکار کرنے کی کوشش کرے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کون سی ہے؟ تو ہم اس عنوان سے اگر دیکھیں تو جس طرح یہ کتاب ایک حقیقت ہے، زمین ایک حقیقت ہے، انسان کا ہونا ایک حقیقت ہے، تو خدا کا ہونا اس پورے کائنات سے بڑھ کر ایک عظیم الشان حقیقت ہے. ایک حقیقت ہے کہ جو ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے، اشارہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتی ہے، جس کے بارے میں سب سینا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ سوچیے کہ خدا کو حقیقت کے عنوان سے دیکھیے، خدا کو تصور کے اندر نہ دیکھیے، حقیقت کے اندر دیکھنے کی کوشش کیجیے. خدا ایک حقیقت ہے. اب آپ تصور کریں یہ جو کائنات کی عظیم الشان ترین حقیقت ہے، جس کی جو مخلوق اول ہے، جس کے اندر تمام اوصاف جمع ہو گئے ہیں، وہ حقیقی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ایسی حقیقت ہے جس کے اندر اس حقیقت اول کی تمام اوصاف جمع ہو رہے ہیں، صرف اس وقت کے ساتھ کہ وہ خدا خالق ہے اور یہ دوسری حقیقت مخلوق ہے. اسی طریقے سے تمام آئینہ کا رنگ مسلم یہ حقائق ہیں، کائنات کے عظیم شان حقائق جو ایک خاص وقت میں ایک جسمانی صورت میں اس زندگی کے اندر کشید فرما ہے، لیکن اپنی ابدی حقیقت میں ایسی عظیم الشان حقیقت ہیں کہ جو کسی ایک زمانے اور ایک مکان کے اندر محدود نہیں ہے. اب آپ کس عنوان سے اگر دیکھیں تو وہ خدا ایک عظیم الشان حقیقت، نبی اکرم ایک عظیم الشان حقیقت، اور اس کے بعد تمام آئمہ تھا. اب دیکھیے اس زمانے کے اندر ان حقیقتوں کی نمائندگی میں ایک چھپا ہوا امام ہے، وہ عظیم الشان حقیقت. اس زمانے کی سب سے بڑی حقیقت وہ امام کا وجود ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. معرفت ہم کسے کہیں گے؟ معرفت ہم یہ کہیں گے کہ کوئی انسان ان حقیقتوں کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کرے، کم سے کم فکر کی سطح پر رابطہ بنا لے. یعنی بات تصور کیجئے، اگر اس کتاب کے یہاں ہوتے ہوئے میں نے اس کتاب کو نہیں پہچانا کہ یہ کتاب یہاں پر ہے یا نہیں ہے، تو کتاب کے وجود میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کتاب اس جگہ پر ہے. اگر الٹا ہو جائے، سب کے سب انکار کرنے لگے، میں بھی انکار کر دوں کہ یہ کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے وجود کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. خدا کی حقیقت ایسی ایک حقیقت ہے، شیر عرب انسان مان لے خدا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور شیر عرب انسان انکار کر دیں تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. شیر عرب انسان نبی کی حقیقت کو تسلیم کر لیں تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ شیر عرب انسان انکار کر دیں تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طریقے سے امام معصوم کا وجود مقدس. اچھا، اب اگر مانے یا نہ مانے تو فرق کیا پڑے گا؟ خود اس وجود پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدا کے وجود پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ چھ ارب مانے یا چھ ارب نہ مانے، وہ غنی وہ بے نیاز، اس کے وجود مقدس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صرف یہ ہے کہ اگر میں اس کتاب کو مان لیتا ہوں تو میرے لیے اس کتاب سے استفادہ کرنے کا امکان ہے. اگر میں نے مان لیا کہ یہ کتاب یہاں پر ہے تب میرے لیے امکان ہے کہ میں اس کتاب سے استفادہ کروں. یہ بھی پانی کی گرنے کی آواز آ رہی ہے، ہمارا سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے. اگر کہیں پانی نہیں ہے تو صرف اتنا ہوگا کہ جب مجھے پیاس لگے گی تو پیاسا رہ جاؤں گا، لیکن اگر میں پانی کی حقیقت کو مان لوں تو مجھے بہت بڑا فائدہ ہوگا. مجھے جب زیادہ پیاسا پیاس لگے گی تو وہ پانی کی آ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، میں پانی سے اپنی پیاس گزاروں گا. ان تمام حقیقتوں کا معاملہ بھی ایسے ہی، خدا ایک عظیم شان حقیقت ہے، نبی اکرم کا وجود، السلام کا وجود. اگر کوئی مانے یا نہ مانے فرق تو کچھ نہیں پڑنا، صرف اتنا فرق ہوگا کہ جو مانے گا اس کے لیے ان حقیقتوں سے استفادہ کرنے کا امکان بڑھ جائے گا، ان حقیقتوں سے رابطہ بنائے گا، ان حقیقتوں سے استفادہ کرے گا. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، بعض اوقات ہم وجود کو مان لیتے ہیں، مقدار وجود کو نہیں سمجھ پاتے، شخص کو مان لیتے ہیں، شخص کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، پھر نقصان خود اٹھاتے ہیں. کیوں؟ معرفت میں کمی کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ فائدہ محدود ہو جاتا ہے. ایک بہت عامیانہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ امین صاحب درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس فرمائیے آپ کے محلے میں کوئی شخص رہ رہا ہے, آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ایک شخص رہ رہا ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم یہ شخص ہے کیا, صفات کیا ہیں, خصلتیں کیا ہیں, عادتیں کیا ہیں, کتنا تقویٰ ہے, کتنی پرہیزگاری ہے. فرق کیا پڑے گا, فرق یہ پڑے گا کہ اگر اس کے اندر 100 صفتیں ہیں اور آپ نے 10 مانی تو آپ کا استفادہ 10 کی حد میں ہوگا. اگر آپ کی آدم معرفت بڑھ گئی اور آپ نے اس کی 100 صفتوں میں سے 50 کو تسلیم کر لیا, 50 پر آپ کا دل ایمان لے آیا, تو اب آپ کا استفادہ 50 تک چلا جائے گا. اگر آپ نے 100 کی 100 صفتیں تسلیم کر لی تو فائدہ کیا ہوگا, تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس شخصیت سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے, ایسا ایک استفادہ کر رہے ہوں گے جو 10 صفتیں ماننے والا سوچ بھی نہیں سکتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وجود سے کیا کیا استفادہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے جیسے اگر کوئی سونے کو لوہا سمجھنے لگے تو اس کا استفادہ کیا رہے گا, وہ سونے سے لوہے کا استفادہ کرے گا, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں اصلی استفادے سے کتنا محروم ہو گیا ہوں, اسے پتا ہی نہیں کہ یہ سونا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ لوہا ہے. خدا کی معرفت میں یہی مشکل ہے. اگر کوئی وجود کو مانے یا نہ مانے خدا کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, اگر کوئی وجود کو 10% مانے یا 100% مانے تب بھی خدا کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, ماننے نہ ماننے سے اثر نہیں پڑ رہا تھا تو درجات پہ کیا اثر پڑے گا. فائدہ کس کو ملنا ہے معرفت کا, معرفت کا فائدہ ملنا ہے اس کو جس کو معرفت ملنی ہے. اگر 10% مانے گا 10% سمجھے گا تو خدا کے وجود سے استفادہ بھی 10% تک کرے گا, اور اگر وہ خدا کے وجود کی اتنی معرفت حاصل کر پایا کہ جتنا کہ وہ چاہتا ہے تو پھر اس کا استفادہ بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ بحث کہ خدا کے وجود کی معرفت کا فائدہ کیسے ہوگا, اور ہوا کہ معرفت کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کو جیسا کہ وہ ہے سمجھ لینا, اور فائدہ اس شخص کو نصیب ہوگا کہ جو اس حقیقت کو کما حقہ جیسا کہ وہ ہے اس کو اس صورت میں تسلیم کر دے گا, پھر اس کا استفادہ طبیعتاً بڑھتا چلا جائے گا اور اس حقیقت کو اپنے اندر محفوظ کرتا چلا جائے گا. اگلا سوال یہ, معرفت آئے گی کیسے اور معرفت میں رکاوٹیں کیا ہیں. کتاب تک کے معاملے میں تو بہت ہی آسان ہے, اگر آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے, آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, آپ کو اپنی آنکھوں کے اوپر کوئی شک نہیں ہے, تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. بہت آپ کو اچھا ہوتا ہے, نزدیک چلے گئے, ہاتھ لگا لیا, دیکھ لیا کتاب ہے یا نہیں ہے. بہت آپ کو اچھا ہے, کھول کے دیکھ لیجیے, آپ کو یقین ہو جائے گا یہ کتاب ہے یا نہیں. یہ حصی امور, جن چیزوں کو حص سے احساس کیا جا سکے سینسز کے ذریعے سے, ان کو جاننے کے لیے معرفت کا طریقہ کار یہی ہے. اب ایک سوال ہے مجھے کہ کائنات میں حص میں آنے والی چیزیں زیادہ ہیں یا بغیر حص میں آنے والی چیزیں زیادہ ہیں. وہ چیزیں زیادہ ہیں جن کو ہم حص سے احساس کر سکتے ہیں, یا وہ چیزیں زیادہ ہیں کہ جو حص کے ذریعے احساس نہیں ہو سکتی ہیں, عقل اور دل کے ذریعے سے تسلیم کی جانی ہے, عقل اور دل کے ذریعے سے تسلیم کی. تو ہمارے پاس معرفت کے تین ذرائع سامنے آتے ہیں. معرفت کا ایک ذریعہ ہے حس, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہوا سے ہم سارے استعمال کرتے ہیں اور کسی چیز تک پہنچ جاتا ہے. معرفت کا ایک ذریعہ ہے عقل, اپنی دلیل دیجیے, عقل کی دلیل دیجیے, آپ کے لیے ثابت ہو گیا مان لیجیے, ثابت نہیں ہوا نہیں مانیے. یہ عقل خود انسان کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پر شاید آپ نے اپنی آنکھوں سے این ممکن ہے اسلام آباد نہ دیکھا ہو, لیکن آپ کی عقل کیا کہتی ہے, آپ کی عقل کہتی ہے اسلام آباد ہے. آپ نے حص سے مشاہدہ نہیں کیا ہے لیکن آپ کی عقل کہتی ہے. کیوں کہتی ہے عقل ہے, کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ ایک شہر کے وجود کے بارے میں متفقہ طور پر جھوٹ بولیں, یہ بات ممکن نہیں ہے. تو آپ کی عقل طور پر کہتی ہے کہ نہیں وہ شہر ہوگا, تبھی تو کہہ رہے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ سے کہیں کوئی کاپ, تو آپ کی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, نہ میں نے اسلام آباد دیکھا نہ میں نے کوئی کام دیکھا, لیکن اسلام آباد کو میں مانتا ہوں, کوئی کام کو نہیں مانتا. اب آپ کی عقل نے کوئی کام کو کیوں نہیں مانا, کیونکہ آپ نے کہا کہ کوئی کام کے ہونے پر کوئی عقلی دلیل اس کو ثابت نہیں کرتی. تو معرفت کا ایک ذریعہ ہو گیا حس, معرفت کا دوسرا ذریعہ ہو گیا عقل, اور معرفت کا تیسرا ذریعہ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شہود, اس کو ہم کہتے ہیں
تعالیٰ کی طرف سے خاص علم نصیب ہو جانا جس کی اعلیٰ ترین سرحد وحی الہی ہے، جس کی اعلیٰ ترین صورت وحی الہی جو انبیاء سے مختص ہے، اس کی کچھ کم صورت جو غیر انبیاء کرام کے اندر بھی آ سکتی ہے وہ ہم الہام اور الہام کے مختلف مراحل کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات قرآن کریم کے اندر جس کو ہم الہام کہتے ہیں وحی کہہ دیا جاتا ہے، مثلا قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی، ظاہر مادر موسیٰ تو نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو پھر وحی کیسے ہوئی؟ تو فرمایا نہیں، اس وحی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص الہام ہوا وہ بھی اتنا علم دے دیتا ہے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے۔ یعنی جب پروردگار عالم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ ان کی رضاعت کیجیے پالتی، اور جب آپ ان کے وجود کے بارے میں خائف ہو جائے تو ان کو پانی میں ڈال دیجیے، بلا تفاقی بلا تفزنی، نہ ڈریے اور نہ غم کھائیے، مادر موسیٰ نے یہ نہیں کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ علم ملا یا نہیں ملا، یہ اللہ کی وحی ہو یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا الہام، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تردد پھر باقی نہیں رہتا، چاہے حاصل کرنے والا نبی ہو چاہے حاصل کرنے والا غیر نبی ہو۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف سے معرفت کا تیسرا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے جو اتباع کے ثبوت کی صورت میں ہے۔ اب اس سوال کے واپس آئیے، جن چیزوں کے بارے میں میں اور آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک راستہ ہے حس، آیا حسی چیزیں زیادہ ہیں یا غیر حسی چیزیں زیادہ ہیں؟ غیر حسی کون سی چیزیں ہیں؟ جن میں حس کے ذریعے سے کوئی معلومات نہیں مل سکتی، وہاں یا صرف عقل کام آئے گی یا عقل کے ساتھ خدا کی خاص عنایت کی صورت میں ثبوت کام آئے گا۔ تو اب ایک سادہ سے انسان سے ہم اس مطلب کی تشریح کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارا سوال یہ تھا حصی امور زیادہ ہیں یا غیر حصی امور زیادہ ہیں؟ تو بہت سادہ سی بات ہے، لگتا یوں ہے کہ غیر حصی امور سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیوں ہم نے اس طرح سے کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر حص میں احساس کے اندر آنے والی چیز ایک انسان ہے، انسان خود محسوس ہے، اس کو حس کیا جاتا ہے، میں آپ کے وجود کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ہاتھ سے لگا سکتا ہوں اور آپ کی آواز کو سن سکتا ہوں، اپنے آواز کو استعمال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اگر روایتوں کی اس گفتگو کے اوپر یقین کیا جائے، قرآن کریم کے لفظ کرامن کاتبین کے اوپر یقین کر لیا جائے، ہر انسان کے ساتھ کم از کم دو فرشتے تو ضرور موجود ہیں، وہ حصے ہیں یا غیر حصے ہیں؟ یقیناً غیر حصے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر دنیا کی آبادی 6 ارب ہے تو کم سے کم 12 ارب فرشتے جو حصے نہیں ہیں تسلیم کرنے پڑیں گے۔ حصے زیادہ ہیں یا غیر حصے؟ خود کو خود سمجھ میں آتا ہے غیر حصے اشیاء بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اب غیر حصے اعمال بھی ہوتے ہیں، دیکھیے کچھ حصے اعمال ہیں کچھ غیر حصے اعمال ہیں، مثلا میں نے کتاب آپ کے ہاتھ میں دی، اس کو اوپر سے نیچے کر دیا، یہ عمل حصے ہے یا غیر حصے ہے؟ حصے میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اوپر سے وہ نیچے ہوا، اب میں یہ جو سوچ رہا ہوں یہ حصے ہے یا غیر حصے؟ غیر حصے ہے۔ غیر حصے اعمال زیادہ ہے یا حصے اعمال زیادہ ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ تم اپنے سمجھنے میں حص پر انحصار کر رہے ہو، اور یہ جو تسبیح ہو رہی ہے یہ حص کے ذریعے سے نہیں ہو رہی، یہ غیر حصی تسبیح ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اے ممکن ہے کہ یہ تمام جمادات جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں یہ تمام کی تمام اللہ کی تسبیح کر رہے ہو یہ غیر حصی عمل کے ذریعے سے، اور میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ بس اشیاء میں بھی غیر حصی اشیاء بہت زیادہ ہیں اور اعمال کے اندر بھی غیر حصی اعمال کثرت کے ساتھ۔ بس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی معرفت میں حص پہ متوقف ہوں تو وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا؟ طبیعت تک جاہل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی معرفت میں حص پہ متوقف ہو گیا تو نہ وہ غیر حصی اشیاء کو احساس کر پائے گا، سمجھ پائے گا، اور نہ وہ غیر حصی اعمال کے بارے میں کوئی فیصلہ حاصل کر پائے گا۔ یہ وہ حالت ہے جو آج کی دنیا کی سائنس نے اپنے اوپر کاری کر دی ہے۔ آپ کا ظاہر کم واسطہ پڑ رہا ہے مغرب سے، آپ کا واسطہ کم پڑ رہا ہے مغربی دنیا کے مفکرین سے، ان کے ساتھ جو سب سے بڑی بدبختی ہے وہ یہی ہے انہوں نے طے کر دیا ہے کہ علم کا ذریعہ صرف حص ہے۔ گزشتہ 400 سال کے اندر جو انہوں نے فکری جدوجہد کی، درحقیقت کوئی ترقی نہ کر پائے بلکہ تنزل کا شکار ہوئے، اس فکری تنزلی کے اندر جو سب سے بڑی بنیاد بنی وہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ علم کی بنیاد صرف حس ہے. اگر علم کی بنیاد صرف حس ہے تو نہ آپ غیر حسی اشیاء تک پہنچ پائیں گے نہ غیر حسی آواز کو درک کر پائیں گے. جب ایسا ہے اور ابھی ہم نے ثابت کیا کہ غیر حسی اشیاء بھی زیادہ ہے اور غیر حسی آواز بھی زیادہ ہے. اب ایک اور بات یاد کریں گے مجھے کہ حسی اشیاء زیادہ عظیم ہے یا غیر حسی اشیاء زیادہ عظیم ہے. اس کے اندر جو اشیاء آتی ہیں ان کی عظمت زیادہ ہے یا جو چیزیں حس میں نہیں آتی ان کی عظمت زیادہ ہے. تو ہمیں خود بخود احساس ہوتا ہے کہ جو اشیاء حس میں نہیں آتی ان کی عظمت کہیں زیادہ ہے. مثال کے طور پر انسان کے وجود کے اندر دو چیزوں کی ترکیب ہے, ایک اس کا بدن ہے ایک اس کا نفس. کون سی چیز زیادہ عظیم ہے؟ سب اعتراف کریں گے کہ بدن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, عظمت انسان کی اس کی روح پر ہے. تو جب قرآن کریم نے فرمایا تو اس نے اس طرح سے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں جب میں اس بدن کے اندر اپنی روح سے پھونکوں تو اسی لحظے میں تم سجدے میں گر جانا. بس سجدہ اور اعتراف عظمت جو سجدے کے ذریعے سے اظہار ہوتا تھا وہ بدن کے لیے نہیں تھا, اعتراف عظمت اس عظیم روح کے لیے تھا جس کو پروردگار عالم نے اپنی روح میں سے تعبیر فرمایا تھا. بس انسان کی وجود میں عظمت نفس کے ذریعے سے. اگر کوئی حس کے اوپر متوقع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مشکل کیا پیش آئے گی؟ نہ غیر حسی اشیاء کو سمجھ پائے گا نہ غیر حسی اعمال کو سمجھ پائے گا. اور بدقسمتی اس کے ساتھ یہ ہو جائے گی کہ جتنی کائنات کی عظیم الشان ہستیاں ہیں جتنی کائنات کی عظیم الشان حقیقتیں ہیں ان میں سے اکثر غیر حسی ہیں, ان تمام سے یہ محروم ہو جائے گا. اب آپ مثال کے طور پر کسی امریکی یا انگریز مفکر سے یا یورپی مفکر سے توقع کریں کہ وہ سید الشہداء کو سمجھے گا تو وہ سوائے سید الشہداء کے جسد اتھر کے اور سید الشہداء کے روزے مبارک کے اور کچھ نہیں سمجھ سکتا. وہ سید الشہداء کی اس حقیقت معنویہ کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ جس کو ہماری زیارتوں کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا. لم تنجس کا جاہلیت ہو کبھی بھی جاہلیت آپ کے وجود تک نہیں پہنچ پائے. سن سید الشہداء کا وجود مبارک جاہلیت کے زمانے میں آیا ہی نہیں ہے. زمین کے اوپر جو سید الشہداء کا وجود مبارک تشریف لایا ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھا, ہجرت کے بعد تھا. تو پھر کیوں کہا روایت میں لم تنجس کا جاہلیت ہو کے انجاز یہاں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ وجود مقدس دنیا میں آنے سے پہلے بہت ساری جگہوں پر موجود تھا. ذکر ان جگہوں کا ہے کہ ان جگہوں پر بھی جاہلیت کی نجاست کبھی بھی سرایت نہ کر سکی, ورنہ زمین کے اوپر تو امام کا وجود مقدس ہجرت کے بعد تشریف لایا. اس وجود مانوی کو جو سید الشہداء کی ہے آیا کوئی حسی شخص احساس کر پائے گا؟ کیا تھا اس وقت کبھی بھی وہ نہیں پائے گا. لہٰذا ہمارے سامنے بہت اچھی طرح چند چیزیں واضح ہیں. مجھے کہ اگر کوئی مغربی مفکر ہو چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو چاہے وہ فلسفے کے میدان میں ہو شہادت کے معاملے کو کبھی نہیں سمجھ پایا. کیوں شہادت کے معاملے کو نہیں سمجھ پایا؟ کیونکہ شہادت حسی نہیں ہے, شہادت غیر حسی ہے. معنویت کے معاملے کو سمجھ نہیں پایا کیونکہ معنویت غیر حسی ہے. اب تھوڑی سی بھی وہ کتاب پڑھنے جا رہا مشروع پڑھنے جا رہا پر محدود ہو جائے. اگر حس پہ محدود ہو گیا تو پھر معرفت میں اس کے بہت بڑا نقصان حاصل ہو جائے گا. اچھا اس کی تشریح میں ذرا سا ایک دو جملے اور عرض کرتا چلے. مجھے کہ میں صبح کو نکلا رزق کمانے کے لیے, صبح کو نکلا مثال کے طور پر دکان پر بیٹھا یا آفس میں بیٹھا یا کہیں پڑھانے کے لیے چلا گیا, گھر واپس آیا میں پیسہ لے کر آ گیا. اگر یہ رزق ہے تو پھر مجھ میں اور حصے عالم میں کوئی فرق نہیں. اگر یہ رزق تھا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیسے کی صورت میں لے کر آیا ہوں تو پھر مجھ میں اور حصے عالم میں کیا فرق ہے؟ اگر میں حص کے پیچھے دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ رزق ڈھونڈنا پڑے گا جس کے بارے میں ہمارے پاس ہے وہ کوئی یوم نے ہی روز پن بھرا اور اس امام کے وجود کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملا کرتا. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو دکان ہے, چیزیں ہیں, چیزوں کے بدلے والے ملنے والا پیسہ ہے اور اس پیسے کے بدلے ملنے والے کچھ لباس اور خوراک. اگر یہ رزق ہے تو یہ تو حصہ نظر آتا ہے, اس کا مطلب ہے رزق اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہے اور ہمیں اس معرفت کو وہاں تک پہنچانا پڑے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ کافر تو یہ کہتا ہے کہ میں حصی ہوں اور حصہ رکا ہوا ہے, آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میں حصی نہیں ہوں لیکن حصہ رکا ہوا ہوں, اس کے پیچھے موجود چیزوں کو سمجھ نہیں پانا. یہ تو ہم نے دولت کی مثال دی, ہم تو نماز کے پیچھے بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. لہذا ہم جو نماز میں دیکھ پا رہے ہیں وہ ہاتھوں کا کانوں تک جانا ہے, کمر کا خم ہونا ہے اور زمین کے اوپر گرنا ہے, اس سے زیادہ ہم نماز کے پیچھے بھی نہیں جا پا رہے. جبکہ ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ یہ کہ ہم حصہ نہ بنے, ہم مانوی بنے, ہم حص کے دائرے سے محدود احساس سے نکل کر مانویت کو درج کرنے کی کوشش کریں. بدقسمتی سے ہم نے یہ کام نہیں کیا. بس بہت بڑی ایک رکاوٹ تو حصہ بن جانا ہے, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب ایک اور مشکل ہے مجھے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں زبان سے حصہ نہیں ہوں پھر کیا مشکل ہے اس کے ساتھ. پھر ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ بس نفس خود معرفت میں رکاوٹ ہے, بس نفس خود معرفت میں رکاوٹ ہے. یعنی جتنا نفس کی تزکیے کی سطح بڑھتی چلی جائے گی معرفت کے مزید دروازے کھلتے چلے جائیں گے. بس اگر کسی کا نفس خواہشات کے مرحلے میں حیوانیت کا شکار ہو کر رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حقائق تک پہنچنے کا دروازہ بند ہوا ہوا. سب سے پہلے اس کو اپنے نفس کی اس پستی سے آزادی کہیں نہ کہیں دلوانی ہوگی. اب اس کی مثال بھی عرض کی جا سکتی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ سوچیے کہ عام زندگی میں ہمارے اور آپ کے سوچنے کی طاقت زیادہ تر کس چیز پہ خرچ ہو رہی ہے؟ عام زندگی میں ہماری اور آپ کے سوچنے کی طاقت فکر کی طاقت زیادہ تر کن چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے؟ تو زیادہ تر خرچ ہو رہی ہے مادی اغراض و مقاصد اور مادی خواہشات کے حصول پر. اگر ایسا ہے تو نفس بھی اسی مادی کے حصار میں پڑا رہ جائے گا اور وہ جو اعلیٰ حقائق تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا اس کمال تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. بس آپ اگر کہیے معرفت میں رکاوٹ کیا ہے, معرفت میں ایک رکاوٹ تو یہ کہ معرفت کے دروازے کو حص کے ذریعے سے بند کر دینا, دوسری رکاوٹ کیا ہے نفس کو خواہشات میں اس طرح سے جکڑ لینا کہ نفس کی آزادی کا امکان ختم ہو جائے. اب آپ تصور فرمائیے اللہ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا کہ نفس جو مادی خواہشات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اسے ان مادی خواہشات سے کسی طریقے سے آزاد کروائے, اسے آزاد کروائے اور اس نفس کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ امکان فراہم ہو جائے. اگر ادھر تک تشریف لے آئے تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا کام یہی پر ہے کہ انسانوں کے کمزور نفوس کو اپنی مدد سے اس جگہ تک پہنچا دینا کہ وہ اعلیٰ معرفت حاصل کرنے کا امکان حاصل کر پائے. صرف گناہ بخشوا دینا مقصد نہیں ہے, یعنی خاندان اہل بیت تشریف لائے کہ صرف چند لوگوں کو جہنم کی قید سے آزاد کروا دیں, اس سے بڑھ کر مقصد ہے. اس سے بڑھ کر مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ چند انسان اپنے کمزور نفس کے باوجود آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کی